نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج الحمد لله پونے نو پارے تراویح میں مکمل ہو گئے اور کل سے انشاءاللہ سورہ انفال سے تلاوت کی جائے گی. آیت الکرسی کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے یہ، اور اس میں اللہ رب العزت کے نام بھی آتے ہیں جس میں سے اسم اعظم بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے. اس آیت کے آخر میں لا اکراہ فی الدین ہے کہ دین میں زبردستی نہیں. آج کل یہ موضوع ہمارے ہاں بھی زیر بحث ہے، اور بعض لوگ جو سطحی علم رکھتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دین میں کوئی کسی کے لیے زبردستی نہیں کر سکتا، یعنی نہ تو نماز کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب نماز پڑھو، اس کا مطلب تو یہ ہوا، نہ روزے رکھنے کا کسی کو کہہ سکتا ہے، کوئی رکھے نہ رکھے، کوئی پردہ کرے نہ کرے، کوئی داڑھی رکھے نہ رکھے، مطلب سارا دین سے فارغ ہو جاتا ہے انسان، دین میں زبردستی نہیں. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. اچھے خاصے دنیا کے بڑے بڑے علوم رکھنے والے یہاں غلطی کر جاتے ہیں اور سطحی سا اس کا ظاہری معنی لے لیتے ہیں کہ صاحب دین میں زبردستی نہیں. بھائی دین میں زبردستی کہاں پر نہیں ہے ہمیں یہ بتائیے، ورنہ تو ہر جگہ زبردستی ہے. فوج میں اگر کوئی آدمی آ جائے تو بھاگ نہیں سکتا، وہاں سے بھاگے گا تو بھگوڑا کہلائے گا، کورٹ مارشل ہو جاتا ہے اس کا. کیوں؟ اب آپ کہیے زبردستی نہیں ہے، کسی کی مرضی رہے کسی کی مرضی نہ رہے، لیکن وہاں تو بہت زبردستی ہے. پھر اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں. تو بات یہ ہے کہ قانون ہے، اس کے تحت آدمی کو چلنا ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں ہے. کوئی ہندو ہے تو ہندو رہے، بے شک اسے ہم زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. کوئی عیسائی ہے تو عیسائی رہنا چاہتا ہے تو رہے، ہم اس کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے. کسی یہودی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے، اس کی مرضی، جو دین بھی اختیار کرے، اس میں جبر نہیں ہے. لیکن جب انسان نے اختیار کر لیا مذہب اسلام، اب اس میں زبردستی ہے. اب اس کو نماز کا بھی کہا جائے گا، روزے کا بھی کہا جائے گا، غلط کام کر رہا ہوگا تو منع بھی کیا جائے گا، شراب پی رہا ہے تو اس کو روکا جائے گا. یہ تو قانون ہے. اب کسی کی مرضی ہے، کوئی اگر نہیں داخل ہونا چاہتا دین میں اسلام میں تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن یہ تو اس معاملے میں زبردستی نہیں کہ زبردستی کسی کو مشرب با اسلام نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کو عیسائیت پسند ہے تو وہ رہے عیسائی، کسی کو یہودیت پسند ہے تو یہودی رہے، کوئی معنیت نہیں، ہندو ہے وہ ہندو رہے. یہاں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کے بارے میں زبردستی نہیں. ہاں جب کسی نے دین اسلام قبول کر لیا، اب خدا نہ کرے اگر وہ اس کو ترک کرے گا، چھوڑے گا، خدا نہ کرے قادیانیت اختیار کر لیتا ہے تو وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا. تو اگر حکومت اسلامی ہو تو ایسی صورت میں اس پر دین پیش کیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. شریعت میں تو یہ تو بات ساری یہ ہے کہ ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں. تو اس میں اصولی بات بھی ہے، بھئی ہم نے کسی کو زبردستی تو داخل نہیں کیا دین میں، لیکن جب آ گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب جو اس کے تقاضے ہیں اس پر تو عمل کرنا ہے تم نے. یہ تو نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، جو جی چاہے کرتے رہو، ایسا تو نہیں ہوگا نا. ایک آدمی اگر کسی فوج کی وردی پہن لیتا ہے تو وہ پھر اس کے قانون کا بھی پابند ہے، وہ اس کی عزت و تکریم، ان سب چیزوں کا خیال رکھے گا کہ میری وجہ سے ہماری فوج بدنام نہ ہو. قانون ملک کا، اگر کوئی آدمی کانسٹیبل ہے اور وہ ٹریفک پولیس ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ قانون کا بھی احترام کرے گا، قانون دان ہے تو قانون کا احترام کرے گا. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے قانون بنتے ہی توڑنے کے لیے، جس کو سب سے زیادہ قانون آتے ہیں وہ سب سے زیادہ قانون کی قانون شکنی کرتا ہے. تو اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جو دین ہے وہ ہے. تو یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ آج کل اس کو بڑا موضوع بنا رکھا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب اگر کوئی قادیانی جو ہے وہ اذان دینا چاہے تو اذان دے دے، نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا، پھر وہ کافر کیا ہوا اگر مسلمان ہی کہہ رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب تم مسلمان نہیں ہو تو پھر جو مسلمانوں کی چیزیں ہیں ان کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. مسلمان کہو گے تو پھر قادیانیت کیا ہوئی، پھر کیسے فرق پتہ چلے گا کہ یہ قادیانی ہے یہ مسلمان؟ پھر آپ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. ہمیں عیسائیوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، یہودی اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہی نہیں. ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، ہم اس سے نہیں لڑتے، اس کے جو حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پر، اس کی کوئی لڑائی نہیں اس سے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا. لیکن قادیانی اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتا، وہ مسلمان کہتا ہے، جبکہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. اور یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا بلکہ پورے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا. اور ایسا نہیں ہوا کہ ایک دو دن میں یہ فیصلہ کر لیا گیا، بلکہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ بحث کی گئی، باقاعدہ مرزا ناصر احمد قادیانی کو بلایا گیا. اب ظاہری شکل و صورت تو اس کی ایسی تھی کہ لوگ کہیں کہ بھئی اگر اس کی یہ کافر ہے تو مسلمان کون. لیکن جب بعد میں اس کے علماء کرام جو وہاں اس وقت موجود تھے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اسمبلی میں موجود تھے، اور ان حضرات نے جب اس کی جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے کھنگالا ہے اور پوچھا ہے کہ ہاں بھائی مسلمانوں کے بارے میں تمہارے عقائد کیا ہیں، تو جب پتا چلا کہ ہم ہماری نظروں میں ان کی نظروں میں تو ہم مسلمان ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جو شخص غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ ذریت بغایا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ مطلب کہا کہ وہ ایسی عورت کی اولاد ہے کہ جو گشتی قسم کی ہوتی، وہ صحیح مسلمان عورت کی اولاد ہی نہیں. تو ان کے جو نظریات جب سامنے آئے ہیں پھر اس کے بعد سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر یہ سمجھا کہ واقعی ان کے جو عقائد ہیں وہ مسلمانوں سے بہت ہٹ کر ہیں اور اس لیے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے. تو ایک دو دن نہیں، مہینوں بحث چلی ہے باقاعدہ، یہ آج بھی موجود ہے، کتابی شکل میں مل جاتی ہے کہ کیا کچھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اٹارنی جنرل جو بھی تھے اس وقت، یحییٰ صاحب تو وہ تھے، دیگر حضرات تھے، علماء کرام کا پورا ایک گروپ تھا، راتوں کو بےچارے جاگ جاگ کر محنت کرتے تھے، صبح لا کر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر باقاعدہ اس پر جو ہے وہ بحث ہوتی تھی. تو یہ سارے کچھ ہونے کے بعد پھر متفقہ طور پر تمام پارلیمنٹ کے ممبران نے ان کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا. اور پھر بعد میں اللہ تعالی جنرل ضیاء الحق شہید کو کے درجات بلند کرے، انہوں نے بہرحال یہ پھر قدغن لگائی کہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، کیونکہ تبلیغ کس کی کریں گے؟ وہ اپنے آپ کو کہلاتے ہو مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، اسی جو ہے وہ کلمے کو پڑھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ ساری چیزیں اپنے نبی کے لیے مانتے جو ہمارے نبی کے لیے، یعنی نبی کی جو بیویاں امہات المومنین ہیں تو اس کی جو بیوی اس کو بھی امہات المومنین کہتا ہے، کہتے ہیں یہ، اور ان کے جو نیچے خلیفہ ان کو صحابی بھی کہتا ہے، جس طرح حضرت ابو بکر عمر حضرت فاروق یہ سب خلیفہ ہیں تو یہ جو اس کے بعد میں بندہ ان کو خلیفہ کہتا ہے، یعنی وہ ساری اصطلاحات وہ استعمال کرتے ہیں جو مسلمانوں کی اصطلاحات ہیں. اس سے تو بہت بڑا دھوکہ ہوگا، پھر مسلمان کو کیسے پتا چلے گا کہ کون مسلمان ہے کون کافر؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اس میں علماء کی رہنمائی ہمیں رہنی چاہیے. جو لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی وہ فلانے نے کہہ دیا تو صحیح ہوگا، ایسا نہیں ہے، بات کو سمجھنا چاہیے، اس کے بعد پھر دیکھنا چاہیے حقیقت کیا ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں سمجھ کامل عطا فرمائے. بہرحال یہ بات میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ضیاء الحق صاحب نے پھر اس پہ پابندی لگائی کہ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنی کتابیں چھاپ نہیں سکتے. ابھی آپ نے دیکھا ہو کچھ عرصے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے ربوے کے جو کتب خانہ تھا ان کا چھاپا خانہ، وہاں سے باقاعدہ قرآن مجید چھاپ رہے تھے، اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری خرابیاں پیدا کر دی تھی، عقائد تبدیل کر دیے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جو عام مسلمان تو بےچارے جانتے ہی نہیں، انہیں ہمیں اپنے قرآن مجید کا پتہ نہیں کہ قرآن مجید میں ہے کیا. تو ہمیں تو جو لا کے تم پڑھا دو گے ہم پڑھ لیں گے، عام لوگوں کا معاملہ تو یہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ الحمدللہ اہل علم موجود ہیں جو ان کی غلطیوں کو پکڑتے رہتے ہیں اور پھر وہ بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کتنی بڑی سازشیں کر رہے ہیں. سر ظفر اللہ قادیانی جو وزیر خارجہ تھا ہمارا، اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس نے کہا صاحب میں تو یہ تو مسلمان ہے میں قادیانی ہوں. بڑھیا، تو بات یہ ہے کہ ساری کے معاملات کا تاریخ کا اگر علم ہو تو پھر پتہ چلے. وہ تو مسلمانوں کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، کیسے ان کو گوارا کر سکتے ہیں؟ اور ان کو اگر کھلی چھوٹ دے دی جائے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر ان کو قادیانی قرار دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اپنی مسجد اگر اپنے عبادت خانے کو یہ مسجد کہیں گے، اذان کو اذان کہیں گے، تو پھر مسلمانوں کے اور ان کی اذانوں میں فرق کیا ہوگا؟ اس لیے اگر ان کو حکم یہ ہے کہ تو اپنے مینار نہ بنائے جائیں تاکہ مسجد معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے عیسائیوں کا باقاعدہ گردوارا، عیسائیوں کا مندر ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جی گرجا گھر، گرجا کہتے ہیں نا، تو ان کا اپنا ایک تشخص ہے، انفرادیت ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی مندر ہندوؤں کا مندر ہوتا ہے، دور سے پتہ چل جاتا ہے یہ مندر ہے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، ہمیں نہ ہندوؤں سے کوئی لڑائی ہے، نہ ہمیں عیسائیوں سے، نہ یہودیوں سے، لیکن قادیانی ہماری تمام چیزیں استعمال کریں تو یہ پھر غلط ہے. قرآن مجید پڑھتے یہ الفاظ ہیں لیکن اس کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار جب یہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کی ہوتی ہے کہ اس سے مراد قادیانی، غلام احمد قادیانی. اور بھی جہاں جہاں پر اس طرح کے الفاظ آئیں، یہ حضرت کے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ سب بھی اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد قادیانی تھے. تو بہرحال بہت ساری چیزیں، یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ آج کل یہ بحث چلی اور الحمدللہ علماء نے بر وقت اس پر گرفت بھی کی ہے، بہت سے عام لوگوں نے بھی گرفت کی ہے الحمدللہ، تو اس کی بنا پر کچھ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا تو ہوا لیکن بالکل ہی ابھی ختم نہیں ہوا. اس لیے مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے اور ڈاکہ مار کے چلا جائے ہمارے دین پر اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. تو اس لیے یہاں خوب یہ سمجھ لینا چاہیے، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آپ کو کہلائیں بھی مسلمان اور ہم جو چاہے وہ عقیدہ اختیار کر لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر ہمیں اس کو صحیح عقیدہ کو بیان کرنا پڑے گا کہ صحیح عقیدہ یہ ہے. بہرحال الحمدللہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا تقریبا 39-40 سال تو مجھے بھی یہاں ہو گئے، تو ہم یہ نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کر کسی کو گالیاں بکتے ہوں یا کوئی ایسی بات ہو، ہم سیدھے سیدھا سا دین بیان کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ دین نہیں ہے. اس لیے مثبت انداز کے اندر اس کو ہم بیان کرتے ہیں تاکہ اصل مقصود یہ ہو کہ مسلمانوں میں افتراق پیدا نہ ہو، اس لیے کہ مسلمانوں میں بھی جماعتیں ہیں اور ان کے فرقہ بندی ہے، وہ سیدھی سیدھی سی بات ہے، لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لے کر آئے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. آپ کے زمانے میں اذان کیسے دی جاتی تھی، نماز کیسے پڑھی جاتی تھی، نماز جنازہ کیسے ہوتے تھے، اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہیں، مکہ مدینہ بھی الحمدللہ موجود ہے، تو جو چیزیں موجود ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گئی. اگر اس زمانے میں کوئی تبدیلی کرتا ہے تو یقیناً وہ تبدیلی محسوس ہوتی ہے. 1400 سال سے مکہ مدینہ کے اندر 20 رکعت تراویح ہو رہی، جب سے کرونا آیا تو اس وقت سے پہلے تو ختم ہی کر دی، ایک دو سال تو ایسا ہوا، اتنی دور دور کھڑے ہوتے تھے کہ پوچھو مت، اس کے بعد اب 10 رکعتیں کر دی. تو کسی انسان کو اختیار نہیں ہے 10 یا 20 کرنے کا، 1400 سال سے چلی آ رہی. 1400 سال کے بعد اب اگر کوئی شخص 10 رکعت کرتا ہے تو وہ جانے، وہ تراویح تو ہوں گی لیکن نہ تو بریلویوں کی نظر میں وہ 20 تراویح ہیں اور نہ اہل حدیث کی نظر میں 8 تراویح ہیں، اور اسی طریقے سے نہ دیوبندیوں کی نظر میں وہ 20 تراویح ہیں. وہ تو 10 رکعتیں ہیں، وہ نفل ہیں، 10 نفلیں ہو گئیں، کیونکہ رکعتیں تو 20 ہی ہیں. تو بہرحال یہ اس پر بحث کرنا مقصد نہیں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بات کی تبدیلی ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے. تو 1400 سال سے جو نظام چلا آ رہا ہے وہی اصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک. اس لیے ہمیں بحث تو کسی سے نہیں کرنی لیکن بات صحیح بتا دینی چاہیے بس. اگر تراوی اور تہجد ایک ہی چیز ہے تو پھر من قام احتسابن کا لفظ کیوں کہا گیا؟ حدیث میں بھی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جو ہے وہ تراوی پڑھی لیکن بعد میں آپ نے اس لیے ترک کر دی کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی بنیاد پر 3 دن کے بعد ترک کیا. تو اب ہم بھی ہونا تو چاہیے تھا کہ پھر ہم بھی ترک کر دیتے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قائم کیا. پھر تراویح ہوتی رہی لیکن لوگ اپنے اپنے طور پہ پڑھتے تھے، یا پھر ایک امام نہیں، ایک امام وہاں پڑھا رہا ہے، ایک یہاں پڑھا رہا ہے، ایک یہاں پڑھ رہا ہے، ایک مسجد کے اندر بس 10 رکعتیں 10-20 امام ہوتے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس کو ایک امام کے تحت کر دیا تاکہ افتراق معلوم نہ ہو امت کے اندر، ایک مسجد کے اندر جب تراویح ہو رہی ہو تو ایک امام پڑھا رہا ہو، یہ نہ ہو کہ ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر اس طریقے سے کرو. تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فقط اتنا کیا. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اس وقت اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو جو لوگ اگر آٹھ پڑھ کے جانا چاہتے ہیں پڑھتے ہیں، ان کی مرضی بھائی، اسے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی بیس پڑھتا ہے، دیکھیں نا کوئی فرض بھی تو نہیں پڑھتا، کتنے لوگ ایسے ہیں ہم نے. تو فرض نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن گناہگار، گناہگار تو ہوگا نا، نماز نہیں پڑھے گا تو. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کافر نہیں ہوتا. ہاں خدا نہ کرے نمازی کا انکار کر دے، پھر کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ فرائض کا انکار کرنے سے انسان کافر ہوتا ہے. لیکن اگر فرائض کو ترک کر دے تو ایسی صورت میں کافر نہیں ہے، البتہ گناہگار. اس کو کہا جائے گا، تبلیغ کی جائے گی، کہا جائے بھائی نماز پڑھا کرو، طریقے سے کہیں تاکہ وہ نماز کی طرف آ جائے. اصل مقصد اس کو ہمیں مشتعل نہیں کرنا. اب ہمارے بھائی ہیں سارے کے سارے، لازمی بات ہے کہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم میں بھی بہت سی کوتاہیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، تو ان کو کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے محنتیں ہوتی ہیں. کتنے جماعتیں، کتنے لوگ ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کتنے لوگ راہ راست پہ آ بھی جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ دو، وہ پھر بھی نہیں مانتے. اب اللہ تعالیٰ آئیں اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ سمجھائیں، تو اس کے علاوہ تو اور کوئی صورت ہے نہیں. قرآن نے خود کہا ہے کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر. کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں خود آئیں؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بادلوں کے اندر خود آئیں اور آ کر کہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو؟ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ والملائکہ، یا فرشتے آ کر کہیں تب پڑھو گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو وقضی الامر، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ دین تو آ چکا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چھٹے پارے کے اندر بیان فرما دیا. تو اس لیے دین میں تو انشاءاللہ کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. دیکھیے فتنے آتے رہتے ہیں، آتے رہیں گے. یہ ایسا نہیں کہ نیا فتنہ نہیں ہے، ہزاروں فتنے آئے. فتنہ قادیانیت آ گیا، فتنہ پرویزیت آ گیا، اور اسی طرح غامدی نظریات کے فتنے، وہ بھی آج موجود ہیں، اور بہت سے فتنے آتے رہیں گے. لیکن ان فتنوں کے باوجود الحمدللہ امت ساری کی ساری حق سے نہیں ہٹے گی. امت کی ایک بڑی تعداد حق پر رہے گی. البتہ جس نے گمراہ ہونا ہے وہ ہوگا، وہ بھی ہوگا. تو گمراہی سے بچانے کے لیے لوگ آتے رہیں گے، اور گمراہی میں ڈالنے والے لوگ بھی آتے رہیں گے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام و اکرام فرمائے، اور گمراہوں کے راستے پر اور جن پر آپ نے غضب نازل کیا، ان کے راستوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ سے دعا کرتے رہیے بھائی، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں. ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، کیونکہ فتنے بے شمار ہیں، اور لوگ نت نئے رنگوں میں آتے ہیں فتنے لے کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں. کیونکہ شیطان نے تو کہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں تیری جو ہے مخلوق کو گمراہ کروں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو میرے خاص بندے ہیں وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے. تو اللہ سے دعا کیجیے، یا اللہ ہمیں ان خاص بندوں میں شامل فرما دیجیے جن کو شیطان بھی گمراہ نہ کر سکے، جن کے اوپر شیطان کا داؤ بھی نہ چل سکے. تو بہرحال یہ آیت مختصر سی میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ اس کی ایک ضرورت میں محسوس کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ ہونی چاہیے. بالفرض اگر نہیں ہے تو معلوم کر لیں، ڈائریکٹ اعتراض کسی پہ نہ کریں، اور ڈائریکٹ جو ہے اس کو کسی چیز کو صحیح یا غلط نہ سمجھیں، بلکہ جو اہل علم ہیں ان کے پاس آ کر معلوم کر لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور مطلب سمجھ لیجیے. بس بات یہی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. یہ میں نے بتا دیا کہ دین میں داخل ہونے کے لیے. اگلی آیتیں جو ہیں وہ ایک واقعہ ہے، بس میں اس کا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو نمرود بادشاہ تھا، اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا. آج جس طرح رسالت کے دعوے کرتے ہیں نا، جھوٹے نبی آ رہے ہیں، قادیانی آئے، اس سے حضور نے فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے قیامت تک، تو اس میں سے ایک دجال یہ بھی ہے، اور مزید آئیں گے. تو یہ آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جن کو بچنا ہے وہ ان کو بچاتے رہیں گے، جو بچنا چاہیں گے اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال اس زمانے میں نمرود تھا، اس نے خدائی دعویٰ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نے مکالمہ کیا، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو ملک دیا تھا، بادشاہت تھی. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے میرے رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو اب دیکھیں جس طرح اس زمانے میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا، اس نے بھی کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، اور اس نے ظاہری طور پہ یہ کیا کہ جس کو سزائے موت تھی کہا اس کو چھوڑ دو بھائی، سزائے موت کا جو مجرم تھا اس کو آزاد کر دیا کہ دیکھو اس کو قتل کرنا تھا لیکن ہم نے چھوڑ دیا، زندہ کر دیا اس کو، اور جو بےچارا جا رہا تھا رستے میں اس کو پکڑا کہا اس کو چڑھا دو پھانسی پہ، سولی پہ، اس کو سولی پہ چڑھا دیا. تو کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں بھائی. تو اس زمانے کے دھوکے باز اسی طرح دھوکے دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں، اللہ میاں کا کیا کمال ہوا پھر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ عقل کا پورا ہی ہے، عقل کا پورا ہے، اندھا ہے بالکل. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا قال انا احیی وامیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. اور یہ کیا ہے کہ اس نے یہ کام کیا. تو سمجھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عقل کا پورا ہے. تو اچھا انہوں نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے، پھر اب میں دوسری بات بتاتا ہوں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا، تو مغرب سے نکال کے دکھا. اب ہوا نکل گئی اس کی، ختم، کیسے کرے گا. وہاں تو دھوکے میں لا سکتا تھا نا، لیکن یہاں لا کے دکھائے کہ صبح جب ہو تو سورج مغرب سے نکلتا ہوا نظر آئے. اب یہاں چپ ہو گیا. ہمارے پشتوں میں اس کو کہتے ہیں تیز واچو نہ کافر، یعنی کافر کی ہوا نکل گئی، ختم. تو یہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں. فأتی بها من المغرب، تو مغرب سے نکال کے لا. فبوہت الذی کفر، تو اس کا کفر جو تھا وہ خاموش ہو گیا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دیتے. کیا مطلب؟ اس کے بعد بھی اس نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا، رہا اپنے کفر پر ہی وہ، لیکن اللہ اس کو لاجواب کر دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کے بعد پھر دو ایک واقعات ایسے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ جو کریں گے اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں. انشاءاللہ کل میں ان کو بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر، سوچ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں سب کو صراط مستقیم پر چلا. اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین پر ہمیں استقامت عطا فرما، ہر قسم کے گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما، گمراہی کے جتنے راستے ہیں یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما. ابھی دو دن پہلے بھی انہوں نے گرلز اسکول کے باہر جو افطاری کے لیے لوگ کھڑے تھے تو ان پر بمباری کی، اور تقریباً جو ہے وہ کئی افراد، غالباً 100 افراد اس وقت شہید ہوئے. تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کے معاملے فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالم یہودیوں کو تباہ و برباد فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو نیک نامیاں اور عزت عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.